آپ کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ میری ذمہ داری یہ تھی اور میں نے اپنی ذمہ داری انجام دے دی ہے، تب میرا حق بنے گا. صحیح ہے؟ بس ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا، جب کبھی اپنا حق طلب کرو کسی سے، پہلے اپنے ذہن میں اپنے آپ سے پوچھ لینا میں نے ذمہ داری انجام دے دی، ورنہ میرا حق نہیں ہے. مثلا آپ اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے لیے یہ کریں، سب سے پہلے پوچھو بھائی تمہاری کچھ ذمہ داریاں تھیں یا نہیں تھیں؟ اگر ذمہ داری نہیں تھی تو تمہارا حق بھی نہیں تھا، اور اگر تم اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہو تو پہلے بتاؤ ذمہ داری انجام دے چکے ہو. بغیر ذمہ داری انجام دیے حق کا مطالبہ ظلم ہے، آپ حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے؟ بس اس کو ہمیشہ کے لیے اگر اپنے ذہن میں رکھنا تمہاری زندگی پر سکون ہو جائے گی. اور وہ جو چک 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 دماغ میں آتی رہتی ہے نا، کوئی میرے لیے یہ کرے، کوئی میرے لیے یہ کرے، وہ سب بھول جاؤ گے. سر کیوں؟ جیسے تم یہ کہو گے کوئی میرے لیے یہ کرے، پہلے بتاؤ تم نے دوسروں کے لیے کیا کیا. صحیح؟ ابھی تم لوگوں کا مدرسہ شروع ہوگا نا، پھر تم اب دیکھنا اپنے حقوق کیا کیا جتاؤ گے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. اور ان سب سے پہلے اپنے ذہن سے پوچھنا ہے جو میری ذمہ داری تھی وہ کیا تھی، میں وہ کر رہا ہوں؟ اور تم وہی نہیں کرو گے، کیونکہ ہر انسان پہلے کیا کرتا ہے، پہلے اپنا حق مانگ لیتا ہے اور اپنی ذمہ داری پہ توجہ نہیں دیتا. ہم خدا سے کیا کہتے ہیں، خدا تو نے یہ مصیبت کیوں ڈالی؟ ایک سیکنڈ کو اپنے آپ سے پوچھا تھا تمہاری ذمہ داری کیا تھی، وہ انجام دیے؟ ابھی کوئی پوچھو خدا ہے تو نے پاکستان کو ظالم حکمران کیوں دیے، خدا کہے گا میں نے تمہارے پہ کچھ ذمہ داری ڈالی تھی معاشرے کے لیے، وہ پوری کی ہے. کیا تم نے روایتیں نہیں پڑھی کہ اگر تم امر بالمعروف نہیں انل منکر نہیں کرو گے تو خدا ان مطالبوں کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا، پھر تمہارے اچھے دعائیں بھی کریں گے تو وہ دعائیں پوری نہیں ہوں گی. ایک ذمہ داری ڈالی تھی تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی، جب تمہاری تم نے ذمہ داری پوری نہیں کی تو تمہیں حق سے دستبردار ہونا پڑے گا، تمہارے حق کا مطالبہ صحیح نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمیشہ کا ایک نظام اپنے ذہن میں رکھیے گا، حق ذمہ داری کے ساتھ ہے، ذمہ داری انجام دو گے حق ملے گا، اور اگر ذمہ داری انجام نہیں دی اور حق کا مطالبہ کیا تو ظلم کیا، پھر آپ کے پاس کوئی حق نہیں، آپ حق کا مطالبہ نہیں کر سکتے. اب جیسے ہی آپ کہتے ہیں حجت خدا کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرے، اس کا مطلب ہے کیا کہہ رہے ہیں آپ، اس کا مطلب ہے پوری دنیا کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ حجت خدا کا ساتھ دے. چونکہ آپ حجت خدا کی کہہ رہے ہیں ذمہ داری یہ ہے، تو پھر حجت خدا کا حق بھی تو بیان کرو، اس کا حق بھی ہے. پھر اگر آپ کہہ رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانیت کی رہنمائی کرائیں، تو انسانیت کی ذمہ داری ہے کہ حجت خدا کے سامنے تسلیم ہو. اور یہ ہم لوگوں کی مشکل ہے، ہم لوگوں کی جو اس وقت انتہائی بڑی مشکل ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر تسلیم نہیں ہے، بندگی نہیں ہے ہمارے اندر. آپ لوگ جہاں بیٹھے ہو نا، ہم لوگوں کے ساتھ ایک مشکل ہو گئی ہے. مجھے دینی طالب علم بنے ہوئے اب 27 سال ہے، صحیح؟ اور اس 27 سال میں خدا نے مجھے توفیق دی، میں نے دنیا کی بہت سارے ملکوں کے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا، اور پاکستان کے تو تقریباً ہر علاقے کے بچے کو کہیں پڑھایا ہے، کہیں بیٹھا ہوں، کہیں کچھ نہ کچھ ہوتا رہا. اب مشکل یہ ہو گئی ہے کہ جیسے ہی اسٹوڈنٹ کا پہلا دن ہوتا ہے ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے یہ آخر تک کیا کرے گا. مشکل ساری یہ ہو گئی ہے، صحیح؟ اب جیسے تم لوگ ابھی ایک گھنٹے سے میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں نا، کافی حد تک مجھے سمجھ میں آ رہا ہے تم لوگ کیا کرو گے. یعنی ابھی اگر میں چاہوں تو میں تم میں سے بعض لوگوں کا ایک پروفائل بنا کر مولانا عقیل موسیٰ کو دے دوں گا کہ ایک سال تک آپ کے ساتھ یہ ہوگا، میں دے سکتا ہوں. یعنی مثلا اگر عقیل موسیٰ صاحب مجھ سے کہنا 3 پیرامیٹر کے اوپر آپ مجھے کچھ پریڈکشن دے دیں، نمبر 1 اس کی تعلیم کیا ہوگی، نمبر 2 یہ مجھے کتنا تنگ کرے گا، نمبر 2 یہ دوستوں کو کتنا تنگ کرے گا، تو میں 3 پیرامیٹر کے اوپر کچھ نہ کچھ دے دوں گا تو بھائی یہ ہوگا، صحیح؟ اچھا اس میں عقیل موسیٰ صاحب کے لیے جو سب سے خطرناک ہوگا وہ یہ کہ یہ مجھے کتنا تنگ کرے گا، صحیح؟ اور میں ابھی بتا سکتا ہوں تم میں سے کون ان کو کتنا تنگ کرے گا. اپنے ذہن میں اس جملے کو ہمیشہ محفوظ رکھنا، تمہارا حق بعد میں ہے، تمہاری ذمہ داری پہلے. ہم انسان ہمیشہ الٹا کرتے ہیں، پہلے حق مانگتے ہیں، ذمہ داری انجام دیے بغیر ہمیشہ کی الٹی حرکت یہی ہے. اس کو صحیح کر لو, صحیح اس کو صحیح کر لو, پہلے اپنی ذمہ داری کو انجام دے دو, تمہارا حق کہیں نہیں جائے گا. دیکھو یہ جو بھی نظام دنیا کے کسی بھی حصے میں کہیں پر بھی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, نظام خدا کا ہے, اس سے سوا کچھ نہیں ہے. مثلا امریکہ میں, واشنگٹن میں, وائٹ ہاؤس کے اندر حکومت کس کی ہے؟ خدا کی. ظاہر میں تو کسی کی بھی ہو سکتی ہے, اسامہ کی ہو سکتی ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے, اس کے اندر کا کوئی سرکل کا آدمی ہو سکتا ہے جس کو ہم انر ایڈمنسٹریشن کہتے ہیں, وہ ہو سکتی ہے, لیکن اصل حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی. اصل اسامہ بن لادن کے دل پہ کس کی حکومت ہے؟ سب پر حکومت خدا کی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یعنی اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو انجام دے دیا, کیا ہوگا کہ خدا تمہارا حق تمہیں نہ دے؟ دے گا, کہیں نہیں جائے گا. لہذا دوسرے انسانوں سے حق کا مطالبہ بھی نہ کرو, کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ کے سامنے جو اپنی ذمہ داری ہے اسے انجام دے دو. باقی تو یہ سب مکھیوں سے زیادہ طاقت نہیں رکھتے. خدا نمتال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے, اگر ایک مکھی تم سے چھین کر کچھ لے جائے تم واپس لا سکتے ہو. اس کے بعد فرماتا ہے ضعف الطالب والمطلوب, یہ جو طلب کر رہے ہیں یہ بھی ضعیف ہیں, اور جس سے طلب کر رہے ہیں وہ بھی ضعیف. یہ پاکستان کے حکمران امریکہ کے سامنے سر جھکائے بیٹھے ہیں, طالب بھی ضعیف ہے, مطلوب بھی ضعیف ہے. ضعف الطالب طالب والمطلوب دونوں ضعیف ہیں. اصل خدا ہے تو تم کیوں ڈر رہے ہو بلا وجہ میں کہ کوئی تمہارا حق انجام دے گا یا نہیں دے گا؟ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں بھائی, تم خدا کے سامنے جو ذمہ داری اس کو انجام دے دو. باقی سب کمزور ہیں, یہ لوگ کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے. بس حجت خدا ان کا ایک حق ہے, اور وہ حق وسیع ترین ہے کیونکہ ان کی ذمہ داری وسیع ترین ہے. جتنی ذمہ داری اتنا ہی حق, اور وسیع ذمہ داری اس کا مطلب ہے وسیع حق. اچھا اب یہاں پر کئی مثالیں ہیں کہ امامت کے ساتھ ہمارا رویہ کیا تھا. سب ہوا یہ کہ ایک مثلا میں پیاسا تھا, ایک آدمی سے میں نے کہا پانی پلاؤ, اس نے ایک گلاس پانی لا کے دیا مجھے. پانی ٹھنڈا لطیف صاف ستھرا, صاف ستھرے گلاس میں لا کے مجھے پانی دیا گیا. میں نے پانی پینے کے لیے گلاس لیا اور توڑ دیا, پانی نہیں پیا, گلاس بھی توڑ دیا. صحیح, وہ جو پانی لانے والا ہے اسے کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا. صحیح, اچھا تھوڑی دیر گزر گئی, اچھا اس نے کچھ نہیں کہا, مرضی اس کی, توڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے پھر کہا مجھے پیاس لگی, وہ گیا پھر ایک گلاس پانی ویسا ہی خوبصورت لا کے مجھے دے دیا, میں نے پھر توڑ دیا. پھر کہا پیاس لگ رہی ہے, وہ پھر پانی لایا. تم ہو تو کتنی دفعہ لاؤ گے؟ آج کل تو کوئی ایک دفعہ بھی نہیں لا رہا. دیکھو پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہے, لوگ پیاس سے مر رہے ہیں, کوئی ایک دفعہ بھی نہیں لا کے دے رہا. اچھا ہم لوگ بہت تیر ماریں گے, کیا کریں گے؟ دوسری دفعہ لائیں گے؟ پریکٹیکلی نہیں لائیں گے, سوائے یہ کہ وہ گڑگڑائے اور کہے معاف کر دو. صحیح, اچھا فرضاً اگر وہ گڑگڑائے اور کہے کہ معاف کر دو اور ایک دفعہ آپ اور لے آئے اور اس نے پھر توڑ دیا اور پھر کہا کہ پانی لاؤ, اب لائیں گے؟ اچھا فرض کر لیتے ہیں وہ بہت گڑگڑایا, کہہ رہے ہو بھائی سے غلطی ہوگا, میں پیاس سے مر رہا ہوں. آپ کہیں گے تم وہ بدبخت آدمی جس کے لیے پانی لایا تھا اور تم نے گلاس توڑا, کہے گا بھائی میں نے غلطی کی تھی, تو تم نے پہلی بھی غلطی کی معافی مانگی تھی اور پھر توڑا تھا. تو کہے گا نہیں اب بہت معافی مانگتا ہوں, پاؤں پڑتا ہوں, دے دو. تیسری دفعہ لائے اور پھر توڑ دے, اب کوئی چانس ہے؟ گیارہ دفعہ ہم نے گلاس توڑا ہے, تم مولانا عاقب مجھ سے کو بہت تنگ کرو گے, میں نے تمہارے لیے وہ ساری باتیں کہیں گی. تمہارے ساتھ ایک مشکل ہو رہی ہے, بولنے میں تیزی دکھا رہے ہو, سوچنے میں کم, عقل مند آدمی زیادہ سوچتا ہے بولتا کم. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ہم دو جملات کہتے ہیں یا ایک جملہ کہتے ہیں, اس میں ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے صحیح اور ایک پرسپیکٹو ہوتا ہے غلط. ہمیشہ کوشش کرو اگر صحیح کا پرسپیکٹو ممکن ہے تو غلط پہ مت جاؤ. صحیح, مثال کے طور پر آپ کے سامنے گلاس ہے, میں کہتا ہوں کہ یہ بھرا ہوا ہے, آپ کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں خالی ہے, सबसे पहले सोचो क्या कोई चांस है कि भरा हुआ मुझे नजर ना आ रहा हो। जब तक ये चांस मौजूद है एतराज मत करो। हकीम लुकमान एक दफा हजरत दाऊद के सामने से गुजरे, हजरत दाऊद कुछ बना रहे थे। हकीम लुकमान ने सोचा कि पूछेंगे क्या बना रहे हो, कहा मैं रुक जाऊं शायद मुझे समझ में आ जाएगा। फिर दोबारा आए, फिर देखा वो ही बना रहे थे। सोचा बड़ा दिल चाह के मैं पूछ लूँ, कहेंगे नहीं मैं थोड़ा सा अपनी अकल और इस्तेमाल करूँ शायद मुझे समझ में आ जाए। अखलाक शुबर नाम करके एक किताब है, बहुत मशहूर किताब है, पढ़ाई जाती है। उसमें लिखा है कई महीने तक यही होता रहा, बार बार आते थे, देखते थे हजरत दाऊद कुछ बना रहे हैं, बड़ा दिल चाहता था पूछ लूँ क्या बना रहे हैं, लेकिन सोचते थे नहीं अल्लाह ने मुझे अकल दी है अभी देखूँ शायद समझ में आ जाए। बहुत अरसे के बाद एक दफ़ा गुजरे तो हजरत दाऊद ने तैयार कर ली थी और कहा निअमज़रा कितनी अच्छी ज़रा बनी है। कहेंगे अल्लाह तेरा शुक्र है तूने बगैर पूछे मुझे सिखा दिया। सही है, इस जुमले का मतलब ये नहीं कि हमें सीखने में इंतज़ार करना है, इस जुमले का मतलब ये है कि हमें बोलने में इंतज़ार करना है। हमेशा कोशिश करो क्या मैं खुद समझ सकता हूँ, ठीक है, और इससे तुम्हारी ज़िंदगी के इतने मसाइल हल होने हैं। देखो ब्रदर हो क्या रहा है, मैं फिर दोबारा दोहराता हूँ, मैंने क्या अर्ज़ करूँ, ये सब तजर्बे कर चुका हूँ। कम बोलोगे तो क्या होगा, ज़्यादा बोलोगे तो क्या होगा, सब्र करोगे तो क्या होगा, बेसब्री करोगे तो क्या होगा, ये सब तजर्बे कर चुका हूँ। और मैं तुम्हें अब मशवरे के तौर पे कह रहा हूँ हत्तल इम्कान ज़िंदगी में कोशिश करो कम बोलो, ज़्यादा सोचो कम बोलो, और जब तक पॉसिबिलिटी है सही की गलत पे मत जाओ, जब तक पॉसिबिलिटी अच्छी की है बुरे पे मत जाओ। सादा सा तजर्बा दुनिया करती है, कितना पानी है इसमें, सही। अच्छा अब अगर कोई इसको कहे इस गिलास को बयान करो, इसमें पानी होने को बयान करो कि इस गिलास में दो, इसके पर्सपेक्टिव है क्या है, सही है। अब इसमें सिर्फ ये उलझन है कि तुम क्या देख रहे हो, खाली को देख रहे हो या भरे हुए को देख रहे हो। मामूलन इंसान एक को देखते हो, अब ये तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे देखते हो। एक दफा तुम कहते हो मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं और एक दफा तुम कहते हो मेरे पास करोड़ों नहीं है। पॉजिटिव साइड को देखो हमेशा, खुदावंद ने तुम्हें बहुत सारी नेमतें दी हैं, हम और तुम उन चीज़ों को देखते हैं जो नहीं मिली हैं और उनको नहीं देखते जो मिल गई हैं। अब यहाँ बिजली चली जाए ना तो हम लोग चिल्लाना शुरू कर देंगे लाइट नहीं है, और उस वक्त भूल जाएंगे कि क्या कुछ है। हम सब ऐसे उस वक्त इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे कि क्या है, फिर सिर्फ ये सोच रहे होंगे जो नहीं है वो क्या है। सही, ये बिल्कुल ऐसा, एक बच्चा में दस्तखान के ऊपर बैठता है और उस पूछता है आज फलां खाना है, सही फलां है, तो हम लोग मामूलन कहते हैं ये मत पूछो कि क्या है और क्या नहीं है, ये देखो कि जो कुछ है मैंने ये खाना है, ख़त्म हो गया मामला। जो अल्लाह ने दिया उसको देखो, जो नहीं है उसको क्यों गिन रहे हो कि ये नहीं है ये नहीं ये नहीं है। सही, ज़िंदगी की पर्सपेक्टिव को सही करो। सही, तो उसमें तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, तुम्हें क्या फ़ायदा होगा, तुम्हारी अकल में इजाफा होगा। अच्छा बर सबील तस्करा, हम लोग मौजू से बाहर निकल रहे हैं, एक बात और कहता चलूँ, हम लोग आयात और रिवायात को कानून नहीं समझते, ये कवानीन है सबके सब। मसलन अगर किसी रिवायत के अंदर कहा है, मसलन बहुत नफीस एक रिवायत, इंतहाई नफीस, मन इफ्तकरा फ़क्र, इफ्तकरा कहते हैं फ़क्र के इजहार को, गुरबत के इजहार को। सही, जो ये जाहिर करे कि मैं गरीब हूँ तो रिवायत क्या कहेगी, क्या हो जाएगा, ये गरीब होगा। सही, अच्छा कंजूस आदमी क्या करता है, हमेशा कहता है मेरे पास नहीं है नहीं है। सही, रिवायत क्या कह रही, क्या होगा, ये ऐसे ही होगा। क्या मतलब, एक दफ़ा ये होगा इसके पास दौलत नहीं होगी ये गरीब हो जाएगा, एक मतलब ये भी होता है इसके पास सब कुछ होगी दौलत में से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, फिर प्रैक्टिकली गरीब हो गया ना। بس دو باتیں تمہیں اس روایت سے سمجھ میں آ جائیں گی. ایک بات, ہر روایت ہر آیت ایک قانون ہے, ہر آیت ہر روایت ایک قانون ہے, تم کشف کرو یہ قانون کون سا قانون ہے, نمبر ایک. دوسری بات, اس کے صحیح پرسپیکٹو کو جج کرو. مثال کے طور پر جیسے تم یہ روایت پڑھو گے, جو فخر کا اظہار کرے گا وہ غریب ہو جائے گا, صحیح ہے؟ تو تم کہو گے ہم نے تو بہت سارے لوگ دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے اور ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ غریب ہو جائے گا, مطلب دو ہو سکتے ہیں, یا تو مال نہیں ہوگا غریب ہوگا, یا مال ہوگا اسے استعمال نہیں کر پائے گا. اب اس کی بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں, مال ہوگا استعمال نہیں کر پائے گا, وہ کیسے؟ صاحب میرے پاس بے تحاشا مال ہے, نعوذ باللہ میں کنجوس ہو گیا, میں نے غربت کا اظہار کرنا شروع کر دیا, بے تحاشا مال تھا, اچانک بیمار ہوا اور سارا پیسہ میرا بیماری پہ خرچ ہونا شروع ہو گیا, صحیح. اب آپ کہیں گے پیسہ تو استعمال ہو گیا. نہیں, پیسہ تو استعمال ہوا, وہیں استعمال ہونا ہے جہاں میں نے چاہا تھا, یہ ایک اور غربت ہے, یہ ایک اور غربت ہے. بس دو باتیں ذہن میں رکھنا, ایک ہر روایت ہر آیت ایک قانون ہے, کشف کرو کہ قانون کیا ہے. نمبر دو, اس قانون کو سمجھنے کی کوشش کرو, ضروری نہیں ہے مطلب وہی نکلے جو ہم اور تم سوچ رہے ہیں. مثلا اس روایت کو پڑھ کے میں اور تم یہ سوچیں گے اس کا مطلب ہے وہ غریب ہو جائے گا, پیسہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا. نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. ممکن ہے پیسہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے, ایک. ممکن ہے پیسہ اس کے ہاتھ میں رہے وہ استعمال نہ کر سکے, دو. نمبر تین, ممکن ہے پیسہ ہو استعمال کرے لیکن ایسی جگہ پر جہاں پر اس کا دل نہیں چاہتا تھا, وہاں پہ استعمال ہو جائے گا, ٹھیک ہے؟ یہ سب ہو سکتا ہے. بس ان باتوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. حجت خدا کے معاملے کے اندر 11 گلاس توڑ دیے, اب کیا ہوگا؟ ایک دن شہنشاہ نقوی صاحب ایک مثال دے رہے تھے, کیا مثال تھی وہ؟ ہاں, بلب کی مثال دے رہے تھے کہ مثلا ایک علاقے کے اندر بلب لگا ہوا تھا, وہاں سے لوگوں کو بینیفٹ بہت زیادہ تھے, وہاں پہ چوریاں نہیں ہو رہی تھیں, چکاریاں نہیں ہو رہی تھیں, لوگ سکون سے گزر رہے تھے. کچھ بچوں نے بلب توڑ دیا, شریر بدماش بچے, انہوں نے بلب توڑ دیا, بلب توڑ دیا, وہاں چوریاں ہونے لگیں, لوگ لوٹنے لگے, پھر لوگ چیخے چلائے, میونسپلٹی کے پاس گئے, انہوں نے ایک بلب لا کے لگا دیا, بچوں نے پھر توڑ دیا, پھر یہ چیخے چلائے, پھر لے کر گئے. کتنی دفعہ میونسپلٹی بلب لگائے گی؟ 3, 4, 5. آخر میں میونسپلٹی والوں نے کہا جب تک اپنے بچوں کو کنٹرول نہیں کرو گے اور لکھ کے نہیں دو گے کہ یہ بچے نہیں توڑیں گے, اب ہم بلب نہیں لگائیں گے. اچھا, بلب تو ایک ہی تھا, نقصان کیا کیا تھے؟ چوری, چکاری, ناامنی, یہ سب. اب بظاہر بلب کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا لیکن اصل میں اسی کا کردار تھا. اب آپ کو دنیا میں غربت کیوں ہے, دنیا میں نامنی کیوں ہیں, دنیا کے اندر جہالت کیوں ہیں, اس کا امامت سے کیا تعلق ہے؟ بظاہر تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن ہے اسی سے. یہ بالکل ایسی جیسے ایک آدمی مر رہا ہے, اس کا دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے, اس کے جسم میں حرکت نہیں ہے, اور آپ کہیں جو کچھ ہو رہا ہے نا یہ اس پانی کی وجہ سے ہے, تو کہے گا بھائی پانی کا اس سے کیا تعلق؟ جب نہ ہو تب دیکھنا کیا تعلق ہے. جب تک ہے آپ پانی پیے جا رہے ہیں اور آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا تعلق ہے, لیکن جب پانی نہ ملے تب دیکھنا کہ کیا تعلق ہے. اب ہم بغیر پانی کے یہاں تک آ گئے, تب کہاں تک آ گئے؟ ہر چیز خراب ہو گئی, ہر چیز خراب ہو گئی. اچھا, اب ہونا کیا ہے؟ آپ قبول کر لو کہ وہی حق ہے. اچھا, آپ کہیں گے میں فوراً ماننے کو تیار ہوں, وہ حق ہے. ہاں, یہ آسان ہے. ایک اور مشکل ہے, وہ یہ کہ اگر وہ حق ہیں اور وہ آ کر حق کی حکومت بنائیں گے تو ظلم قبول نہیں کریں گے. جس ٹائم پہ وہ ظلم قبول نہیں کریں گے, اپنے آپ سے ایک سوال کرنا, کیا عدل سہنا آسان ہے؟ عدل قبول کرنا آسان ہے؟ یہ دنیا جس کو ظلم کی عادت پڑ گئی ہے, یہ دنیا جس کو اپنی منمانی کی عادت پڑ گئی ہے, وہ حجت خدا آئیں, عدل دیں اور کہیں اللہ کے سامنے تسلیم ہو جاؤ, اور ان کو منمانی کی عادت ہے, کیا یہ آسان ہوگا؟ امین مومنین تشریف لائے, لوگ ان کے سامنے آئے, کہا آپ ہماری حکومت نے, فرمایا کہ دعونی والتمسو غیری, مجھے چھوڑ دو کسی اور کو لے لو. لوگوں نے پوچھا کیوں ایسا ہے؟ فرمایا کہ جب میں عدل لاؤں گا تمہارے لیے عدل برداشت کرنا آسان نہیں ہوگا. اس کے بعد وہ مشہور معروف جملہ ارشاد فرمایا, فرمایا ہر وہ پیسہ جو خدا کے مال سے نکل کر گیا ہے, اگر غلاموں کی خریداری میں اور عورتوں کے مہر میں بھی گیا ہے تو میں واپس لے آؤں گا، میں اللہ کا پیسہ ضائع نہیں ہونے دوں گا. صحیح. ابھی تم یہ سوچو کہ اگر مثال کے طور پر میں گھر کے اندر اپنے دادا اور پردادا کے زمانے سے گھر میرا تھا اور میں رہ رہا ہوں اور امام تشریف لائیں اور مجھ سے کہیں کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں سب کا سب ظلم کر چکا، دعائیں پردادا نے پوری قیمت ادا نہیں کی تھی، سب سے ختم. اب کیا ہونا ہے؟ ابھی ایسا مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر فرض کرو میں کلاس میں ہمیشہ فرسٹ آیا ہوں، صحیح ہے، اور امام تشریف لائیں اور کیا مجھے کلاس کا جو سب سے بیوقوف شاگرد ہے وہ تمہارا استاد ہے، تسلیم کر دو. اپنی مثال دیتا ہوں، 27 سال ہو گئے دینی طالب علم بنے ہوئے، جتنی سوسائٹی میں رسپیکٹ ہے اسی کی وجہ سے. کل امام تشریف لائیں کہ آج سے تم دینی طالب علم ختم، آج سے تم موچی ہو، کیونکہ تم نے 27 سال میں جو کچھ کیا سب غلط کیا، جو موچی بن جاؤ. یہ آسان ہے، یہ مشکل ہے. ہم میں جو مشکل ہے وہ یہ نہیں کہ ہم ندا دے رہے ہیں اللہ جل کی، ہم میں مشکل یہ ہے کہ ہم ان کے حق کے لیے تیار نہیں ہو رہے. حق کے لیے تیار نہ ہونے کی نشانی کیا ہے؟ تسلیم نہیں ہے. سب سے بڑی مشکل ہماری تسلیم ہے، ہم اللہ کے بندے نہیں ہوتے. اپنی من مانی، اپنی چک چک، اتنی زیادہ جس کی کوئی حد نہیں. دیکھو چھوٹے چھوٹے قوانین میں ہماری چک چک دیکھو. اللہ نے کہا بھائی یہ ناخن کاٹنے نہ، یہ جمعے کے دن کاٹ لو. صحیح. دانتوں سے کاٹ لوں؟ نہیں، مکروہ ہے. پیر کے دن کاٹ لوں؟ مکروہ ہے. کہہ رہے جمعے کے دن کاٹو اور کسی ذریعے سے کاٹنا، دانت سے نہیں کاٹنا. اب میں کیا کروں گا؟ دانت سے کاٹوں گا. اچھا بھائی کسی اور ذریعے سے کاٹ لو، اس میں تمہارا کیا جا رہا ہے؟ بس دانت سے کاٹوں گا. خدا نے مطالعہ کہتا ہے کہ میرے دین کے اندر تم یہ وقت ہے نماز کا، اس میں نماز پڑھ لو. اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں نہیں پڑھوں گا، صبح والی بھی دوپہر کے ساتھ پڑھوں گا. اچھا وہ کہتا ہے مجھے پسند ہے تم قرآن پڑھ لو. میں کہتا ہوں خدا ہے میں سب کچھ پڑھوں گا، تیرا قرآن نہیں پڑھوں گا. میں انٹرنیٹ پہ ساری چیزیں دیکھ لوں گا، قرآن نہیں پڑھوں گا. یہ جو ہماری من مانی ہے نا، یہ ہمیں جینے نہیں دے رہی اور یہ ہمیں ذلیل و خوار کر رہی ہے دنیا کے اندر. ہم اپنی اسی من مانی کی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. اگر اللہ کے بندے بنتے تو خدا تعالیٰ کہتا ہے لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. نہ خوف کھاؤ نہ غم کھاؤ، تم سب سے بلند رہو گے اگر تم صاحب ایمان ہو. تو وہ تو نصرت کا وعدہ کر رہا ہے، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. ہر چیز کے وعدے کرنے کے بعد جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ من مانی. اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں، تم اور ہم جو طالب علم ہیں، ہم لوگوں کی بھی سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے، سب سے بڑی رکاوٹ یہ، ہم میں تسلیم نہیں ہے. ہر چیز میں من مانی. یقین مانو، عالم بعض اوقات یہ ہوتا ہے، بس ہم لوگ کبھی ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ تھے تب بھی ویسے ہی تھے، اب ادھر سے ادھر یوں آ گئے تو تب بھی ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ یہ کہ صاحب مثلا اس مدرسے کی ایڈمنسٹریشن نے اعلان کیا بھائی 5 بجے آپ لوگ فٹ بال کھیل سکتے ہیں، میں 4:30 بجے شروع کروں گا. بھائی آدھے گھنٹے بعد کھیل لو. نہیں میں یہ کروں گا. آپ سے کہا گیا بھائی 4 سے 5 آپ مطالعہ کر لیں، کہ میں اس میں سوؤں گا. تو میں 3 بجے سو جاؤں؟ نہیں میں ادھر سوؤں گا، وہی کام کروں گا لیکن اپنی مرضی سے کروں گا. اب یہ جو من مانی ہے یہ مصیبت بن جاتی ہے. اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں، کوئی تربیتی نظام بغیر تسلیم کے نہیں ہو سکتا. کوئی بھی تربیتی نظام، مثال کے طور پہ تمہیں فٹ بال سیکھنی ہے، تمہیں کوچ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا. تم کوچ کے سامنے اپنی منمانی کرو گے تم فٹ بال نہیں سیکھ سکتے، کرکٹ نہیں سیکھ سکتے. انبیاء نے معاشرے کو سکھانا ہے، کیا کرنا پڑے گا؟ معاشرے کو ان کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. اگر ہم یہ سوچتے رہیں کہ انبیاء کے خلاف معاشرے جو ہیں وہ سر اٹھاتے رہیں بار بار بنی اسرائیل کی طرح، اور وہ کہے کہ تم داخل ہو جاؤ، کہتے ہیں ہم نہیں داخل ہوتے. وہ کیا بھائی یہاں سے پانی پی لو، کہتے ہیں ہم نہیں پیتے. یہ کر لو، ہم نہیں کرتے. نہیں کرو گے تو پھر ذلت آئے گی تمہارے کو. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ، ہم نے ذلت اور حقارت ان کے اوپر لکھ دی ہے. ہر وہ قوم جو حجت خدا کی نافرمانی کرے گی اسے ذلت اور حقارت اٹھانی پڑتی ہے. ہر وہ قوم جو حجت خدا کو تنہا چھوڑتی ہے اسے ذلت اور حقارت اٹھانی پڑتی ہے. کوفہ نے سید الشہداء کو تنہا چھوڑا تھا، سید الشہداء نے اس باب کو میں یہاں پہ چیپٹر کلوز کرتا ہوں کہ حجت خدا کی نافرمانی کا نتیجہ کیا ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ جملہ شاید ہماری ثقافت کے اندر اتنا اچھا نہیں سمجھا جائے گا, لیکن سید الشہداء کا جملہ ہے. فرمایا سید الشہداء نے کہ اگر تم ہمارا ساتھ نہیں دو گے تو تم, بہت معذرت چاہتا ہوں لیکن یہ جملہ آیا ہوا ہے, عورتوں کے استعمال کیے ہوئے نجس کپڑے سے زیادہ حقیر ہو جاؤ گے. ایک کپڑا ہو جو نجس ہے, استعمال ہوا وہ نجس کپڑا ہے, فرمایا تم اس سے زیادہ حقیر ہو جاؤ گے. عالم یہ تھا, حجاج بن یوسف کوفہ کا گورنر بنا, اس نے کہا مجھے فوج چاہیے اور میں کسی کی چون چرا برداشت نہیں کروں گا, سب کو, مرد جوان بوڑھے سب کو فوج میں جانا ہے, پورا کوفہ خالی چاہیے مجھے. ایک آدمی تھا, وہ ایک قبیلے کا سردار تھا, اس نے کہا کہ اے سردار میرے 8 بیٹے ہیں, میں بوڑھا ہو گیا, مجھ سے ہلا نہیں جاتا, تو کہہ رہا ہے میں فوج میں جاؤں, میں 8 بیٹے دیتا ہوں تو مجھے معاف کر دے. اس نے شمشیر نکالی, کھڑا گردن اڑائی, کہنے کا اور کوئی ہے؟ لوگوں کو اس نے کوفہ کے باہر میدان میں بلایا تھا, اس کے بعد کہتا ہے اور کوئی ہے؟ جاؤ اور تیار ہو کے فوراً آؤ. تو لوگ واپس کوفہ کی سمت گئے تو بیچ میں پل آتا تھا, پتا نہیں کتنے لوگ پل سے ڈوب کے مر گئے اس کے رش کی وجہ سے. یہ ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ سید الشہداء کا ساتھ نہیں دیا تھا. جب بھی کوئی قوم حجت خدا کو تنہا چھوڑے گی ذلت آنی. اچھا ایک قانون تمہیں اور بتاتا چلوں اپنے تجربے کا. میں نے ایک بات دیکھی ہے, جس چیز کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرو گے اس سے ذلت آتی ہے. میں نے بہت تجربے کر لیے. مثلا فرض کرو یہ پانی پینا اللہ کی نافرمانی ہو, نعوذ باللہ, اگر ایسا ہو کہ یہ پانی پینا اللہ کی نافرمانی ہو اور آپ نے پانی پی لیا, تو آپ نے کس کی خاطر اللہ کی نافرمانی کی؟ اب یہ پانی اندر جا کر آپ کو ذلیل کرے گا. دولت کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرو گے, ذلت دولت سے آئے گی. اولاد کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرو گے, اولاد سے ذلت آئے گی. اب تم ایک بات سوچو, لوگ صبح کو آرام کی خاطر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, اب اس آرام سے کیا ہوگا؟ اب اس آرام سے ذلت آئے گی, وہ کیا ہوگا؟ قوم سست ہو جائے گی. جب قوم سست ہو جائے گی اس کے کام پورے نہیں ہو پائیں گے, یہ دوسروں کے سامنے ذلیل ہو جائے گی. پریکٹیکلی ہماری قوم دنیا کے سامنے ذلیل ہو رہی ہے, اور پریکٹیکلی ہم مسلمان کفر کے سامنے ذلیل ہو رہے ہیں. آپ کہو گے بھائی کفر کیوں نہیں ذلیل ہوتا؟ وہ ایک اور طرح ذلیل ہونا ہے. ہر ایک نے اللہ کی نافرمانی کی سزا اٹھانی ہے. بس یہ جو قانون میں نے ابھی بیچ بیچ میں بتایا نا, اس کو ذہن میں رکھنا. اچھا تم, مجھے تقریباً یقین ہے تمہیں قانون ابھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تقریباً یقین ہے, کیا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا؟ تمہارے نزدیک اہمیت نہیں ہے کہ یہ قانون ہے. میں جانتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے. مثلاً 2+2=4 قانون ہے یا نہیں ہے؟ قانون کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ 2+2=4 ہے. اچھا جتنے تمہیں قانون پتا ہوں اس سے کیا فائدے ہوتے ہیں؟ تمہاری طاقت بڑھ جاتی ہے. جتنے تمہیں قوانین زیادہ پتہ ہوں گے تمہاری طاقت بڑھ جائے گی. ہمیں, تمہیں جتنے زیادہ کیمسٹری کے قوانین پتہ ہوئے تمہاری کیمسٹری میں طاقت بڑھ جائے گی. تم کیمیکلز کو استعمال کر کے وہ کچھ کرو گے جو دنیا نہیں کر سکے گی. تمہاری فزکس میں قوانین زیادہ پتہ چل گئے تمہیں, تو تم فزکس کی دنیا میں وہ کچھ کرو گے جو دنیا نہیں کر پائے گی. اور اگر تمہیں معنویت, اللہ کی بندگی اور معاشرے کے قوانین پتہ چل گئے, پھر تمہیں وہ کچھ ملے گا جو دنیا کو نہیں ملے گا. لیکن صرف مشکل یہ ہے کہ ہم لوگ ان قوانین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں, ان قوانین کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. بس اس کو قانون کے طور پہ لے لو, جس چیز کی خاطر خدا کی نافرمانی کرو گے اس سے ذلت آئے گی. مشورے کے طور پہ کہوں گا, اگر خدا محفوظ کرے, ویسے تو خدا محفوظ کرے, اگر کبھی شیطان بہکائے بھی تو مکروہ سے زیادہ مت کرنا. مکروہ سے زیادہ نہیں کرنا. مکروہ میں ذلت نہیں آئے گی, ایسی کوئی چیز آئے گی جو تمہیں پسند نہیں آئے گی, ذلت نہیں آئے گی. مکروہ کرو گے تو وہ ہوگا جو تمہیں پسند نہیں آئے گا. لیکن اگر حرام کیا تو ہوگا جس میں ذلت ہوگی، بہت ذلت ہوگی. اچھا اس کے مقابلے میں کیا کروں؟ مکروہ نہ کرو، مستحب کرنا شروع کر دو، تو کیا ہوگا؟ ہمیشہ وہ ہوگا جو تمہیں پسند آئے گا، ہمیشہ وہ ہونا شروع ہو جائے گا جو تمہیں پسند آئے گا. اچھا اب زندگی میں خوش رہنے کے لیے کیا کرو؟ مستحب، مستحبات پہ عمل کرو. لوگ خوش ہونے کے لیے ٹی وی دیکھتے ہیں، اور ٹی وی میں فحشا ہے، اور فحشا خدا کو پسند نہیں ہے، حرام ہے. فحشا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو چیز نہیں ظاہر ہونی چاہیے وہ ظاہر ہو جائے، چاہے وہ عیب ہو، چاہے وہ بدن ہو، چاہے وہ برائی ہو، سب فحشا ہے. بس بدن کا وہ حصہ جو ظاہر نہیں ہونا چاہیے اگر ظاہر ہو جائے تو فحش ہے، زبان کی وہ گفتگو جو ظاہر نہیں ہونی چاہیے اگر ظاہر ہو جائے تو فحش ہے، معاشرے کی وہ برائیاں جو ظاہر نہیں ہونی چاہیے اظہار کر دی جائیں تو فحش ہے، اظہار فحشا کہتے ہیں ہم اسے. ٹھیک ہے، لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں خوشی کے لیے، اور یہ جرم ہے، اس میں فحشا ہے، اس میں خوشی نہیں ہے، جو غلط حصہ ہے، اور صحیح بہت ہی کم ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کو خوشی نہیں ملے گی بلکہ اس دیکھنے سے کوئی ذلت ملے گی، اور ذلت کیا ملے گی وہ خدا جانتا ہے پھر کیا ملے گی، بدترین صورت بھی ہو سکتی ہے، کم بھی ہو سکتی. بہر ہم اپنی بات میں ادھر ادھر چلے گئے، واپس آتے ہیں. درود بھیجیں محمد و آل محمد. بس حجت خدا کے ساتھ کیا ہوا کہ 11 دفعہ ہم نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کو پامال کیا. اب خدا نے کیا طے کیا؟ اب خدا نے طے کیا کہ پہلے تم اپنے بچوں کو کنٹرول کرو، اطمینان دلاؤ کہ بلب نہیں ٹوٹے گا پھر ہم لگائیں گے، پہلے تم یہ یقین دہانی کراؤ کہ پانی پیو گے، گلاس نہیں توڑو گے، اور کبھی یہ کام نہیں کرو گے، اب پانی ملے گا. پوری دنیا اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ ظلم سے بیزار ہے، عدل کے لیے تیار ہے، تو حجت خدا آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے. نعوذ باللہ تعالی. صرف ایک صورت باقی رہ گئی، ہم ظلم سے بیزار ہو جائیں اور عدل کے لیے تیار ہو جائیں. اور میں سمجھتا ہوں شاید حوض علمیہ کی ذمہ داری یہی ہے. حوض علمیہ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اس عادلانہ نظام کو سمجھے جو خدا نے اپنے دین کے ذریعے دیا ہے، اور اس عادلانہ نظام کو جہاں تک ممکن ہے امپلیمنٹ کر دیں. ان دو باتوں کو ذرا غور سے سن لو ایک دفعہ پھر. اس عادلانہ نظام کو سمجھے جو خدا نے اپنے دین میں دیا ہے، اور اس عادلانہ نظام پر جہاں تک ممکن ہے عمل کروائے. اگر ہم نے یہ دو کام کر دیے، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل ہو جائے. اور حوضے کا نظام اسی کام کے لیے ہونا چاہیے کہ وہ عدل کے نظام کو سمجھے، عدل کے نظام پر عمل کروائے. الحمدللہ رب العالمین اس وقت میں اور تم بہت اچھے دور میں حوض علمیہ اپنی اس ذمہ داری کو انجام دے رہا ہے جس کو 1100 سال سے انجام نہیں دے سکا تھا. 1100 سال سے حوض علمیہ صرف ایک کام کر پا رہا تھا، وہ بھی بہت بڑا کام تھا. وہ کیا؟ اس نے نظام عدل کو سمجھا تھا، عمل نہیں کروا پا رہا تھا. اب الحمدللہ یہ موقع آیا ہے کہ اس حوض علمیہ نے نظام عدل کو سمجھ بھی لیا ہے اور عمل کروانے کے تمام وسیلے فراہم کر رہا ہے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ایران میں حوض علمیہ نہ ہوتا، یہاں اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا تھا. رشین انقلاب آ سکتا تھا، فرینچ انقلاب آ سکتا تھا، کمیونسٹ، سوشلسٹ، کیپٹلسٹ، سارے انقلاب آ سکتے تھے، اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا تھا، کیونکہ اسلام ان کو ملنا تھا حوض علمیہ سے. اور یہ تمہاری اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے. نظام عدل کو سیکھو. اب جیسے میں تم سے کہہ رہا ہوں نا نظام عدل کو سیکھو، اس کا مطلب ہے عمل بھی کرو، کیونکہ جب تک تم عمل نہیں کرو گے تم سیکھ نہیں پاؤ گے. ایک بہت مشہور حدیث ہے، حدیث کا نام ہے عنوان بصری. یہ جو ہمارے طالب علم ہیں ان کو ہم یہ حدیث پڑھوا دیتے ہیں. حدیث عنوان بصری. عنوان بصری ایک صاحب ہیں، مدینہ کے اندر رہتے ہیں، دوسرے فرقوں کے ماننے والے تھے. ایک دفعہ امام کو دیکھتے ہیں یا کسی اور علاقے میں رہتے ہیں, میرے ذہن سے مدینہ آ گیا, میرے ذہن مدینہ آیا, شاید کسی اور علاقے کا تذکرہ ہو. دوسرے لوگوں کے پاس کافی اٹھتے بیٹھتے تھے, امام کے پاس کبھی اٹھے بیٹھے نہیں تھے اور زندگی گزر گئی تھی, بوڑھے ہو گئے تھے. ایک دفعہ امام کو دیکھتے ہیں, اچانک ان کے دل میں آتا ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں مجھے جانا چاہیے اور باقی سب میں نے غلط کیا, فضول وقت ضائع ہوا. ایک جگہ امام کو محفل میں دیکھتے ہیں, وہاں امام کی علمی سرح علمی کارناموں کو دیکھتے ہیں, ان کی شخصیت کو دیکھتے ہیں, تو اچانک متاثر ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں میری تو زندگی ضائع ہو گئی, فضول ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, بڑے گڑگڑاتے ہیں. مسجد نبوی جاتے ہیں, دو رکعت نماز پڑھتے ہیں یا پتہ نہیں کتنی رکعت نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے نبی سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, آپ کے فرزند ہیں, میں ان کے پاس جا رہا ہوں, میری محبت ان کے دل میں ڈال دیں, یہ مجھے قبول کر لیں. کیونکہ ان کو پتہ تھا میں مخالفین کے پاس بہت بیٹھا ہوں, تو ان کو ڈر تھا کہ میں جاؤں تو مجھے دروازے سے ہی اندر نہیں آنے دیا جائے گا, کیونکہ میں مشہور ہوں کہ میں دوسروں کے ساتھ بیٹھتا ہوں. خیر, خوب گڑ گڑانے کے بعد گئے دروازے کے اوپر, امام کے دروازے پہ پہنچے, نگہبان سے کہا کہ مجھے اندر جانا ہے, مجھے امام سے ملنا ہے. کچھ اس طرح کی بات چیت ہوئی کہ بھائی کیا پہلے سے اجازت ہے تمہارے پاس؟ انہوں نے کہا نہیں, میں اجنبی ہوں, پہلی دفعہ آیا. کہا میں کہہ دیتا ہوں, دیکھو کیا ہوتا ہے. وہ اندر جاتے ہیں, امام کو بتاتے ہیں کہ فلاں آدمی آیا ہے, تو واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں امام نے تمہیں سلام کہا ہے, تمہیں سلام کا جواب دیا ہے اور کہا ہے کہ اندر آ جاؤ. اذان کے احترام میں درود بھیجے محمد علیہ وسلم. اثر کرتے ہیں, یہ اندر جاتے ہیں, امام سے نصیحت لیتے ہیں, امام ان کو ایک نصیحت کرتے ہیں, اس نصیحت کو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے, حدیث عنوان بصری کے اندر. اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں کو بیان کیا ہے, من جملہ یہ ہے کہ جو سیکھ رہے ہو اس کو کیا کرو, اپنے نفس کے ساتھ کیا کرو, اپنے علم کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, کھانے پینے کے معاملے میں, اس میں نصیحتیں, امام کی نو نصیحتیں, ان کو اوپر آپ انشاءاللہ کبھی غور کیجیے گا. درود بھیجے محمد و آل محمد.